الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذات أمركم تدخلوا جنة ربكم أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے اس حضرات اللہ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور رمضان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تفصیلی خطاب فرمایا اس میں ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہوا شہر المواسات، رمضان ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. اس ہمدردی غمخواری اور غریب پروری کا مظاہرہ ماہ رمضان میں ہمارے ہاں خوب دکھائی دیتا ہے. صاحب استطاعت مسلمان اس ماہ میں دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور عموماً زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اسی ماہ میں ہوتی ہے. اسی مناسبت سے آج کی گفتگو زکوٰۃ کے حوالے سے ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستو، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام پر اس کی راہ میں خیرات، صدقات اور ضرورت مند لوگوں کا مالی تعاون کرنا، اس ماہ میں کرنا یہ صدقے کی بہترین صورت قرار دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصدقۃ افضل، بہترین اور افضل صدقہ کیا ہے، کب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الصدقۃ فی رمضان، رمضان میں صدقہ کرنا، اس لیے کہ عام دنوں میں جو عمل نفلی اجر کا باعث ہے رمضان میں اس کا اجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایسا کرنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمول کا حصہ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، انسانوں میں شفاوت اور خیر کو بانٹنے اور نفع رسانی میں آپ سب لوگوں سے زیادہ سخی ہیں. حضور کی زبان پر کلمہ طیبہ کے سوا لا کبھی نہیں آیا. جب بھی کوئی مانگنے والا آیا آپ نے اسے دیا. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَان, رمضان میں یہ سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. اور اس کی وجہ بیان کی کہ کان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان, رمضان کی ہر رات میں جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. یعرض علیہ النبی القرآن, اور اللہ کے رسول جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا وہ سارے کا سارا جبریل امین کو سنایا کرتے تھے. یہ جو خاص کیفیت ہوتی اس پر فیضہ لقیہ جبریل کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ, تو جب روزانہ جبریل امین آپ سے ملتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز چلتی ہواؤں سے بھی زیادہ ہوتا. زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو سے پہلے میں تین بنیادی ایسی باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جن کے لیے استدلال قرآن سے کیا گیا ہے یا حدیث سے کیا گیا ہے, اور ان تین باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو بہت سے کام انسان کے لیے کرنے یقیناً آسان ہو جائیں. پہلی چیز, اللہ کی مخلوق پر سلیقے سے اگر کوئی بندہ مال خرچ کرے تو صدقہ کرنے سے اور اللہ کی مخلوق پر مال خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. حضرت ابو قبشہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات سنی, آپ ارشاد فرما رہے تھے ثلاثۃ اقسم علیہم, تین باتیں ایسی ہیں کہ جن کے ٹچ ہونے پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتا ہوں. تین باتیں ایسی ہیں جن کے برحق اور سچ ہونے کی میں قسم کھاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہی دیں تو یہی کافی ہے, لیکن اس میں مزید تاکید اس طرح سے پیدا کی جا رہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں, جس کی زبان پر, جس کی زبان کی سچائی پر دشمن بھی اعتماد کرتے ہیں, لیکن میں اپنی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے, زوردار اور مضبوط کرنے کے لیے یوں کہتا ہوں کہ یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جن کی سچائی پر میں قسم کھاتا ہوں. پہلی, ما نقص مال عبد من صدقۃ, صدقہ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہو. ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا, کسی بندے پر ظلم یا زیادتی ہو اور وہ اس پر صبر کرے, برداشت کر لے, تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی عزت میں اضافہ کر دے. ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر, جب کوئی شخص اپنے اوپر بھیک مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے، حالانکہ اس کا گزارا ہو سکتا ہے لیکن بھیک کا دروازہ اپنے اوپر کھول دیتا ہے، اللہ اس پر ذلت اور فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی بات کو ان الفاظ میں بھی بیان کرتے ہیں کہ ما نفقت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں آنے دیتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، در گزر کرنے والے کی عزت یقیناً بڑھتی ہے، وما تواضع احد للہ الا رفعه الله، اور جو اللہ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بلند کر کے چھوڑ دے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ ایسے اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، لا تو کی فیوکی اللہ علیک، روک روک کر پیسے نہ رکھا کرو، اللہ کی رزق اور اسباب رزق تم سے روک لے، انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیک، اللہ کی راہ میں خرچ کر بہت گنتی کے چکر میں نہ پڑ، اللہ بھی پھر تجھے گنتی کا ہی دینے لگے، ولا تعی فیعی اللہ علیک، اور بچا بچا کر سنبھال سنبھال کر نہ رکھ، ورنہ اللہ بھی عطا کا ہاتھ تجھ سے کھینچ لے گا اور تیرے لیے سنبھال سنبھال کے رکھے گا، تیرے لیے تیرے حق میں سنبھال لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، انفق یبنا آدم، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کر، تو کسی پر خرچ کر، ينفق علیک، پھر ہم تجھ پر خرچ کر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ما من یوم، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، یصبح العباد فیہ، کہ لوگ اس میں صبح کرتے ہوں اور بیدار ہوتے ہوں، الا ینزلان ملکان، مگر دو فرشتے اترتے ہیں اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، احدہما یقول، ان میں سے ایک کہتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس سخی کے رزق کو بڑھا، اس کو اچھا بدلہ عطا فرما۔ ویقول الآخر، اور دوسرا کہتا ہے، اللہم آت ممسکا طرفاً طرفاً، اے اللہ جوڑ جوڑ کر رکھنے والے اور روکنے والے کو مال کی برکت سے محروم کر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا تلام علی کفاف، تیری اپنی گھریلو یا خاندانی ضرورتوں کے لیے جو تو جمع کر کے اور بچا کے رکھتا ہے اس پر تیرے لیے کوئی ملامت نہیں، وہ یقیناً وہ بھی ایک ضرورت ہے، بلکہ وبدا بمن تعول، خرچ میں پہل ان سے کر جو تیرے زیر کفالت ہیں، اہل و عیال ان پر آغاز کر خرچ کا، اور یاد رکھ کہ الید العلیا خیر من الید السفلا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے یقیناً بہتر ہوتا ہے، اوپر کا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچے کا ہاتھ لینے والا ہے۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا، من تصدق بعدل الثمرۃ من کسب طیب، جو شخص اپنے حلال مال میں سے ایک کھجور کی قیمت کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور ساتھ ہی فرمایا ولا یقبل اللہ الا الطیب, اللہ تعالیٰ تو حلال ہی کو قبول کرتے ہیں, فإن اللہ یقبلها بیمینہ, اللہ اس کے اس معمولی سے بھی صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے تشبیہ ہے. ثم یربیہا لصاحبہا, پھر اسے ایسا بڑھانا شروع کرتے ہیں, کما یربی احدکم فلوہ, جیسے تم اپنے پالتو جانوروں کے بچوں کی دیکھ بھال کرتے اور انہیں پالتے پوستے ہو, حتی تکون مثل الجبل, یہاں تک کہ وہ ننھا سا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. دوسری بات, جو خرچ کرتے ہو, جو خرچ کرتا ہے اسے اس کا بدلہ ضرور مل کر رہتا ہے. یہ اللہ کے ہاں طے شدہ اصول ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں ہے, وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے طلبگار بن کر جو زکات تم دیتے ہو, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مال کو بڑھانے کا گر سمجھ لیا ہے. یہ اپنے مالوں کو کئی گنا کر لیتے ہیں. یہ اپنے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, یہ اپنے مالوں کو کئی گنا کرنے والے ہیں. اللہ کا قرآن ہے, سورہ بقرہ میں ہے, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ, جو اپنے مالوں میں سے تم خرچ کرو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے, یقینا تمہارا فائدہ ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, ہاں اللہ کی رضا کی سوا کسی اور مقصد کے لیے تو مومن خرچ کرتا ہی نہیں ہے. یقینا ریاکاری یا کوئی اور مقصد نہیں بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہے. اور اگلا جملہ ہے, وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون, اور جو مال بھی تم بطور خیرات خرچ کرتے ہو وہ پورا پورا تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی. سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں ہے, الفاظ پر ذرا غور کیجیے حضرات, وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, اللہ اکبر, جو کوئی چیز بھی تم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ یقیناً اس کی جگہ اور تمہیں دے دیتا ہے. اب کتنا صریح جملہ ہے, وما انفقتم من خیر فهو يخلفه, جو چیز بھی تم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور تمہیں دے دیتا ہے, وہ خیر الرازقین, اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. سورہ فاطر میں ہے, وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية, جو ہم نے انہیں رزق ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا, جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کر چپکے سے رازداری کے ساتھ, وعلانیت, اور ظاہر اور علانیہ طور پر جو لوگ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہو. لیوفیہم اجورہم, ہم ان کو ان کا اجر بھی پورا پورا دیں گے, ویزیدہم من فضلہ, اور اپنے فضل سے بڑھا کر بھی دیں گے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, نیکی کرنے والوں کو نیکی کا پورا صلہ بھی دیں گے اور زیادہ بھی دیں گے. اور یہ زیادتی اسی طرح عظیم ہوگی جتنے جتنا کہ خود دینے والا عظیم. وہ میں نے آپ کو سنایا کہ تابعی کے ہاں کوئی خاتون چھوٹا سا برتن لے کر گئی کہ میرے بچے کا سینہ جکڑا گیا ہے، تھوڑا سا شہد دے دیجئے، اسے کھلائیں گے، شہد کی شفا سے اور اللہ کی مہربانی سے شہد گرم ہوتا ہے، سینہ اس پر کھل جائے گا. تو اس تابعی نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اسے ایک مشکیزہ شہد کا اٹھا کے دے دو. مشکیزے میں شہد لوگ رکھتے تھے. انہوں نے کہا جناب یہ تو چھوٹی سی کولی اور برتن میں لینے آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ مشکیزہ اٹھا کے دو. تو انہوں نے فرمایا اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے، ہم اپنی شان کے مطابق دیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 7 میں ہے، وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ الفاظ ایسے مشکل نہیں ہیں جو آپ کو سمجھنا آئیں. جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تو اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی. یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 38 بہت غور طلب ہے. ہا انتم ہا اولا تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ لوگ بخیلی کرنے لگتے ہیں. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو بخل کر رہا ہے وہ دراصل اپنی ذات سے بخل کر رہا ہے، وہ اپنی ذات سے بخل کر رہا ہوتا ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ تو غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، محتاج تم ہو، ضرورت تو تمہیں ہے کیونکہ تم اس کے محتاج ہو. اور جب تم دو گے تو اس کا وعدہ ہے کہ ہم بڑھا کر دیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو گے اور استعادت سے محروم رہ جاؤ گے، تو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ اس کام کے لیے ہم اور لے آئیں. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اس کام کے لیے تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئیں گے. ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، اور پھر تم ان کی برابری نہیں کر سکو گے. سورہ نحل کی آیت نمبر 75 میں ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالی نے مثال دی ہے، ایک بندہ وہ ہے جو کسی دوسرے کا غلام ہے. لا یقدر علی شیء، ذرا برابر کسی چیز کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. اور دوسری طرف ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، دوسرا وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا. فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اسے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتا رہتا ہے. حَلْ يَسْتَوُونَ، اب بتاؤ یہ دونوں برابر ہوں گے؟ یہ دونوں برابر ہوں گے؟ دوسری بات ہم نے پرانی آیات کی روشنی میں یہ سمجھی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے، یہ طے شدہ بات. اور تیسری بات، تیسری بات، ہم جو کچھ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ دراصل اسی کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. قرآن کریم میں 10 جگہ اللہ نے یہ فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر. 8 جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے میرے دیے میں سے خرچ کرو،
سورہ نور کا جملہ ہے آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، دو ان مستحق لوگوں کو اللہ کا دیا ہوا وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا. سورہ حدید میں ہے انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، خرچ کرو اس کی راہ میں ان مالوں میں سے جن میں اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، حقیقی وارث اور مالک وہی ہے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا، زمین اور اس پر جو کچھ ہے اس کے حقیقی وارث ہم ہیں. وللہ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر شے کی میراث اللہ کے لیے ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم میں بار بار آیا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب ذرا توجہ دیجئے، جس کی طرف میں چاہ، میری خواہش ہے کہ آپ کا دھیان ہو. مجھے احساس ہے کہ گرمی کی وجہ سے طبیعت میں ذرا بے چینی سی آ جاتی ہے. رزق کیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق کیا ہے؟ کیا صرف خوراک ہی رزق ہے؟ عربی زبان میں ہر عطا اور ہر بخشش رزق ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو نعمت بھی میسر آئی ہے وہ ہمارے کرم سے آئی. وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو خوبی بھی تمہیں ملی ہے وہ ہماری مہربانی سے ملی. امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ رزق وہ عطیہ ہے جو جاری ہو، کنٹینیوسلی مسلسل مل رہا ہے، دنیاوی ہو یا اخروی. چنانچہ آپ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا وہاں ہم نے فرمایا کہ ورزقنی منہ رزقا حسنا، اللہ نے مجھے رزق حسن عطا کیا ہے. یہاں رزق سے مراد وحی الہی ہے، نبوت اور رسالت کا منصب. اور یہ بھی واضح ہوا کہ رزق کی اعلیٰ ترین قسم وحی کا علم ہے. آج جسے ہم قرآن کا اور حدیث کا علم کہتے ہیں، گویا جسے اللہ نے قرآن و سنت کا علم عطا فرمایا اسے عمدہ ترین رزق سے نوازا ہے. دعا میں ہے اللہم ارزقنی حبک و حب من یحبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت کا رزق عطا کر. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کو بھی رزق کہا جا رہا ہے. حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اے اللہ تیری راہ میں اپنی جان قربان کر کے شہادت کا مرتبہ حاصل کروں، اس کا مجھے رزق عطا فرما. یہاں شہادت کو بھی رزق کہا جا رہا ہے. اس طرح یہ بات واضح ہوئی کہ اس دنیا میں اللہ تعالی نے انسان کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ سب رزق ہے. چنانچہ وقت بھی رزق ہے، آنکھ بھی رزق ہے، کان بھی رزق ہے، زبان بھی رزق ہے، ہاتھ اور پاؤں بھی رزق ہیں، صحت اور تندرستی بھی رزق ہے، عقل و فہم بھی رزق ہے، تجربہ و مہارت بھی رزق ہے، اولاد بھی اسی طرح رزق ہے جیسے خوراک، لباس، رہائش اور مال و دولت ہمارا رزق. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جو میرے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں. اب اس پر بھی ذرا دھیان دو اور گزارا اس پر ذرا توجہ دو. انفاق کا لفظ نفق سے ماخوذ ہے، اس کا روٹ اور مصدر نفق ہے. اس کے ایک معنی ہے کسی چیز کا ختم ہو جانا، چلے جانا. مال کے خرچ کرنے کو بھی انفاق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے, کسی اور کے قبضے میں چلا جاتا ہے. دوسرے معنی ہے کسی چیز کا دو سوراخ والا ہونا, کسی چیز کا دو سوراخ والا ہونا. چوہے کے دو سوراخ والے بل کو نفق کہتے ہیں. سرنگ اور شلوار کے نیفے کو بھی عربی میں نفق کہتے ہیں, اس لیے کہ اس کے دو سوراخ ہوتے ہیں. اور منافق کو بھی اسی لیے منافق کہتے ہیں کہ اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں. اس کا معنی بھی یہی ہے نفاق. انفاق پہلے متعدی ہے جس کے معنی بنتے ہیں کسی چیز کو دو سوراخ والا بنانا, دو سوراخ والا بنانا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس رزق جو عطائے جانا ہے اس کو دو سوراخ والا بناتے ہیں. ایک طرف سے آ رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف سے جا بھی رہا ہوتا ہے. انفاق کے یہ معنی ہے. اب اگر جانا بند ہوگا, اگر جانا بند ہوگا تو آنا بھی بند ہو جائے گا. پانی اسی ٹینک میں آتا ہے جس کی ٹوٹیاں نیچے سے کھلی ہوئی ہیں. اگر جانا بند, اگر پانی نکلنا بند ہو جائے گا تو لازم بات ہے آنا بھی بند ہو جائے گا. اور جب جانا بند ہو جائے گا تو کچھ عرصے بعد یہ پانی بدبو چھوڑ جائے گا یا جمع ہو کر سمندر کے پانی کی طرح شور اور کھارا ہو جائے گا. عمدہ تب ہی رہے گا جب اس کی گزرگاہ کو کھلا رکھو گے. رزق بھی پاکیزہ تب رہے گا جب اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. اب رزق کے اسی مفہوم کو لیجیے, لہذا وقت کو کسی بھلائی میں خرچ کرنا یہ رزق کی خیرات ہے. صحت اور تندرستی سے کسی کے کام میں مدد لینا یہ جان کا صدقہ ہے. زبان سے اچھی بات کہہ دینا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, حضور نے خود فرمایا ہے کہ یہ صدقہ ہے. یہ تمام صورتیں انفاق فی سبیل اللہ کی ہیں جن سے رزق کی یہ تمام قسمیں پاکیزہ رہتی ہیں. اگر آپ اپنے ہوا سے خمتا کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور وقت میں برکت چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے اس دیے ہوئے رزق کو صحیح کاموں میں صرف کیجیے. اور ایک بہترین صدقہ بتا دوں, ایک بہترین صدقہ بتا دوں, ایک بہترین صدقہ. یہ میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پر آپ کا دھیان ہو. حضرت صراقہ ابن مالک فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے حبیب نے فرمایا الا ادلکم علی افضل الصدقہ, لوگو کیا میں تمہیں افضل ترین اور اعلیٰ ترین اور عمدہ ترین صدقہ نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. فرمایا وہ یہ ہے کہ ابنتک مردودۃ الیک, تیری بیٹی خامد کے انتقال کی وجہ سے یا طلاق ہو جانے کی وجہ سے تیرے گھر واپس آ جائے. بیٹی ہو یا بہن ہو, اللہ یہ صدمہ کسی دشمن کو بھی نہ دے, اللہ یہ صدمہ کسی دشمن کو بھی نہ دے, اور سب کی بچیاں اپنے اپنے گھروں میں سکون سے بستی رہیں. تیری بیٹی مردود نہیں لئی لوٹ کر تمہارے پاس آ گئی, لئی سا رہا قاسم غیر رکا اور لئی سا رہا قاسم غیر رکا, تیرے سوا اس کا کوئی کمانے والا نہیں رہا. اس حال میں اس بچی پر یا اس بہن پر جو مال تم خرچ کرو گے یہ اللہ کے خزانوں میں بہترین صدقہ ہے. کہ اس حادثے کے پیش آنے پر بچیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے گھر میں جینا مشکل ہو جاتا ہے. بھوک کی وجہ سے خودکشیاں نہیں ہو رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں. عالمی مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ حادثات ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا ای الصدقۃ افضل، بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا جہد المقل، کم مال والے کا باوجود مال کی قلت کے اس کی راہ میں خیرات کرنا، یہ بھی بہترین صدقہ ہے. افضل الصدقۃ ان یتعلم المرء المسلم علما، بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم سیکھے، ثم یعلمہ اخاہ المسلم، پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھا. خیر الصدقہ، بہترین صدقہ، ما کان علی ظہر غنا، جس کے بعد بھی آدمی مالدار رہے، سب کچھ لٹا دینا، یہ صدیق کی شان ہے. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ لا تجعلیتک مغلولتا الی عنقک، نہ تو تیرا ہاتھ گردن سے بدا رہے کہ جیب کی طرف نہ جائے. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، اور نہ اتنا کھول دے کہ پھر ملامت زدہ اور حسرت میں مبتلا ہو کر رہ جائے. ان تمام صدقات میں سے افضل صدقہ وہ ہے جو اللہ کا فرض ادا کرنے میں صرف ہو، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ فطر ادا کرنا، قسم کا کفارہ ادا کرنا، جو واجب صدقات ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو جو تحریر بھیجی، اس میں یہ لکھا ہذہ فریضۃ الصدقہ، یہ صدقے کی فرض شکل ہے. الذی فرضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، جسے اللہ تعالی کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان معاشرے پر فرض کیا ہے. والتی امر اللہ بہا رسولہ، اور یہ زکات وہ ہے کہ جس کا اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا ہے. ابو فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت، اس کا کسی کو شریک نہیں کرنا، اور نماز پڑھنا اور زکات دینا جو فرض کی گئی. اور خطبہ حجت الوداع میں اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا اتقوا اللہ ربکم، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، وصلوا خمسکم، پانچ نمازیں ادا کرو، وصوموا شهرکم، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، وادوا زکات اموالکم، اپنے مالوں کی زکات ادا کرو، واطیعوا ذا امرکم، اپنے امیر کی اطاعت کرو، تدخلوا جنۃ ربکم، آنکھیں بند کر کے جنت میں چلے جاؤ. قرآن کریم میں 8 مقامات پر حکم ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکات ارکان اسلام میں سے تیسرا اہم رکن ہے. زکات کا حکم تو ابتدائے اسلام میں ہی آ گیا تھا. عبوری حکم جاری ہوا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خیرات کریں. قل العفو، فرمایا لوگوں کو اس وقت شدید ضرورت ہے، تمہاری ضرورت سے زائد جو کچھ بھی ہے وہ اس کی راہ میں خیرات کرو. یہ عبوری دور کا حکم تھا. بعد میں زکات فرض بطور فرض تفصیلی احکام ہجرت کے بعد آئے، اور ریاستی سطح پر مرکزی طور پر وصولی کا نظام 8 ہجری کے بعد قائم ہوا. لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، یہ بات ذرا دھیان سے سمجھیے، زکات مسلم معاشرے میں امداد باہمی اور تکافل اجتماعی کی ایک منظم صورت ہے. تو ختم نظر یا اہم، حضرت معاذ سے فرمایا گیا تھا کہ مسلمان معاشرے کے مالداروں سے لی جائے گی، بطور تو الا فقراء اہم، اور مسلم معاشرے کے غریبوں کو ہی دی جائے گی. اسی لیے غیر مسلم کو زکات دینا جائز نہیں، چونکہ اس کو خیرات دے سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں، اور دوسرے مالوں سے غریب غیر مسلم کی مدد کریں کر سکتے ہیں، لیکن زکات خالصتاً
مسلم معاشرے کے غریب غربا کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. زکوٰۃ مسلم معاشرے میں دولت کی سرکولیشن کا ایک قانونی لازمی نظام ہے. زکوٰۃ بخل سے انسانی مزاج کی پاکیزگی کا روحانی نظام ہے. شرم زکوٰۃ دینا کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے مستحق مسلمان کو زکوٰۃ کے مال کا اس طرح مالک بنا دینا کہ زکوٰۃ دینے والے کا ہر طرح کا فائدہ اس مال سے ختم ہو جائے اور وہ مال مکمل طور پر حقدار کی ملکیت قبضے اور تصرف میں چلا جائے, اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ. کسی مستحق کو اس کا مالک بنا دینا اور اپنی منفعت اس سے مکمل طور پر ختم کر دینا. یاد رکھیے کہ زکوٰۃ انکم پر نہیں ہے, بچت پر ہے. ایک شخص کی ماہانہ انکم 50,000 ہے مثال کے طور پر, لیکن اہل و عیال کی وجہ سے اس کا خرچ 60,000 ہے, واقعی جینون ضرورت کی وجہ سے, تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی اسٹیج پر ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق ہو. زندگی میں پہلی مرتبہ جو شخص اتنی رقم سونے چاندی یا مال تجارت کا مالک بنے کہ یہ سب کچھ ملا کر نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے اور یہ سرمایہ اس کی اس شخص کی اس سال کی ضرورت سے زائد ہو اور اس پر پورا سال بچت پر گزر جائے اور یہ رقم ضرورت میں استعمال نہ ہو بلکہ بچت کے طور پر پڑی رہے, تو اس سرمایہ کو جامد رکھنے کی بجائے اس میں مسلم معاشرے کے غرباء اور مساکین کی کفالت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا بار بار حکم دیا. حضور نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ, اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کر لو, قرآن کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے, جس کا اللہ نے فرمایا لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم, جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بکیلی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بکیلی ان کے لیے فائدہ مند ہے, بل هو شر لهم, یہ ان کے لیے شر ہے, نقصان ہے. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة, جو مال کی انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی قیامت کے روز بکیلی کے ذریعے سے بچایا گیا مال تپا کر تار بنا کر ان کی گردن میں ڈالا. زکوٰۃ دینے والے کے لیے قرآن کریم میں دیگر بشارتوں کے علاوہ دو بڑے انعام ذکر کیے گئے ہیں. دو انعام, ذرا توجہ دیجئے. ایک ہے سورہ آراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں ربنا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ, اے پروردگار دنیا اور آخرت کی ہر اچھائی ہماری قسمت میں لکھ دے اور ہمارے حق میں لکھ دے, اور اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ, اور ہم تو تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں عذابی اسیم بھی من اشاء, میری کڑی سزا یا میری سزا تو اسے ملے گی جس کے لیے میں طے کروں گا, لیکن ورحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے, کائنات کی ہر شے سے زیادہ وسیع ہے. فتعطفها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ, یہ رحمت میں اپنی لکھ دیتا ہوں, لکھے دیتا ہوں ان کے لیے جو تقوی کی زندگی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے, زکوٰۃ دیتے رہیں گے. اور دوسرا انعام سورہ توبہ کی آیت نمبر 130 میں ہے. اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ, اے حبیب ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے, تو طہرہم وتزکیہم بہا, تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں مال کی بے جا محبت اور بخل کی آلائشوں سے آپ انہیں پاک کریں,
ان کا تزکیہ نفس کریں اور زکات لے کر وصلی علیہم آپ ان پر درود بھیجیے. دنیا آپ پر درود بھیجتی ہے, آپ ان پر درود بھیجیے. کیا مطلب؟ ان کے حق میں دعا کیجیے, ان صلاتک کا سکن اللہم, آپ کا درود اور آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے. جب ابو اوفا کے خاندان کے لوگ زکات لے کر آئے حضور کے پاس تو حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا, عرض کیا اللہ کے حضور, اللہم صلی, جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد, حضور نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا, اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنی خصوصی عنایات نازل کر. زکات چار چیزوں پر فرض ہے, نقد سرمایہ پر, سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو, مال تجارت کسی بھی حالت میں ہو اس کی ہول سیل قیمت معلوم کر کے, اور زمینی پیداوار عشر, اور مویشی جو سال کا زیادہ عرصہ زمین پر موجود گھاس چرتے ہوئے پلے ہوں, ان چار چیزوں پر زکات فرض. زکات ادا کرنے سے پہلے زکات کی ادائیگی کی نیت لازمی ہے. جسے دی جا رہی ہے اسے بتانا ضروری نہیں, بلکہ اسے ہدیہ کہہ کر اور تعاون کہہ کر بھی آپ دے سکتے ہیں. سونے چاندی کے زیورات استعمال میں ہوں یا استعمال میں نہ ہوں, تمام صورتوں میں زکات فرض ہے. البتہ ڈائمنڈ کے زیورات پر زکات فرض نہیں ہے, وہ چاہے کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہو. ہاں اگر مال تجارت کے طور پر کسی کے پاس ڈائمنڈ کے زیورات پڑے ہوئے ہیں اور وہ کاروبار کرتا ہے تو وہ مال تجارت ہونے کی وجہ سے ان پر زکات فرض ہو. ایک میں مشورہ دوں گا آپ کو, زکات کی ادائیگی کے لیے اسلامی مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ مقرر کریں, اسلامی مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ مقرر کریں. یہ جنوری فروری کی بجائے یہ شوال محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی, اس ماہ کی جو تاریخ مقرر کر لیں ہر سال اسی تاریخ میں اپنے زائد از ضرورت سرمایہ زیور اور مال تجارت کا حساب کریں. ذاتی استعمال کے سامان جیسے گاڑی مکان دکان وغیرہ پر زکات فرض نہیں ہے. توجہ دیجئے, زمین خریدتے وقت واضح طور پر نیت تھی کہ فروخت کر کے نفع حاصل کروں گا, زمین خریدتے وقت واضح طور پر نیت تھی کہ فروخت کر کے نفع حاصل کروں گا, یہ مال تجارت ہے. اس کی موجودہ قیمت پر زکات مال تجارت ہونے کی وجہ سے فرض ہے. ادارے محکمے اپنے ملازمین کو پلاٹ دیتے ہیں, جب تک وہ پڑا رہے اس پر زکات فرض نہیں ہے. جب بکے گا اور وہ مہینے کی تاریخ آ جائے جس پر آپ نے طے کیا ہے زکات دینا اور اس وقت آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس میں سے زکات دیں گے. قرض پر دی گئی رقم جس کا ملنا یقینی ہے اسے اصل سرمایہ میں شامل کر کے ہر سال زکات دیں گے. ڈوبے ہوئے قرض پر صرف اس سال زکات دینی ہوگی جس سال وہ قرض وصول ہو. رفاہی اداروں کی بلڈنگیں اور مشینری خریدنے پر زکات خرچ کرنا درست نہیں ہے. مریضوں کو دوائیاں دینے اور اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو اطلاع دے کر ان سے اجازت لے کر ان کے وکیل کے طور پر ان کے علاج اور آپریشن کے اخراجات ادا کرنے پر زکات صرف ہو سکتی ہے. اب ذرا توجہ دیجیے, یہ بھی مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں مسئلے میں ہاں کو کوئی نہ سمجھ لے اور نہ کو ہاں نہ سمجھ لے. زکات ماں باپ کو اور اوپر کے رشتے نانا نانی دادا دادی ان کو نہیں دی جا سکتی. اولاد اور نیچے کے رشتے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کو نہیں دی جا سکتی. اور احناف کے ہاں شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا. باقی جتنے رشتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں تو ان سب کو زکات دی جا سکتی ہے, بلکہ رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے. مکان بنانے خریدنے اور بچوں کی شادی کے لیے اور حج کے لیے رکھی گئی رقم پر زکات دینا فرض. پروویڈنٹ فنڈ جس سال ملے صرف اسی سال اس کی رقم اپنی مجموعی سرمایہ میں شامل کر کے زکات دینی. اموال ظاہرہ میں بینک یا مالیاتی ادارے جو زکات کاٹ لیتے وہ ادا ہو جاتی ہے. البتہ یکم رمضان کو نیت کرنے کے جو بینک زکات کاٹے گا وہ میں گویا ادا کر رہا ہوں. اور مسلم معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے اور دوسرا جو صاحب نصاب ہے. جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکات لینے کے مستحق ہے اور جو صاحب نصاب ہے وہ زکات دینے والا ہے. اور آخر میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وقت سے پہلے زکات کی ادائیگی جائز ہے, درست ہے. مثلاً اگلے سال یکم رمضان کو آپ نے زکات دینی ہے اور آپ نے ابھی سے ہر سال 5,000-10,000 دینی شروع کر دی, آپ دیتے رہے جب سال کا اینڈ ہوا اور یکم رمضان آیا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی ٹوٹل زکات 1,00,000 روپے بنتی ہے اور آپ 80,000 روپے دے چکے ہیں, اب باقی 20,000 دے دیں گے تو آپ کی پوری سال کی زکات ادا ہو چکی ہوگی. اور یہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ان الاداء ادا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل الصدقہ قبل ان تحل فرخص له ذلك. حضرت عباس نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب, وقت مقررہ سے پہلے زکات ادا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے اجازت دی اور فرمایا کہ درست ہے, جو اس سال آپ نے زکات دینی ہے اس کو ڈیلے نہ کریں, رکھ کر ڈیلے نہ کریں کہ میں اگلے مہینے دوں گا, کیونکہ وہ پھر ترتیب غلط ہو جاتی ہے. اور زکات ادا ہوتی ہے اس وقت ہی ہے جب آپ مستحق کے ہاتھ میں دیں گے. ہاں, سب کا ایڈوانس اگلے سال کی زکات ابھی سے دینا شروع کر دیں, یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اسے سمجھنے کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا Thank you.